نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے آخری ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک بہترین حکمران، بہترین جرنیل، بہترین دوست، بہترین ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر، بہترین باپ، پرشفیق نانا بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی زندگی کو اتنا ہی وقت اور اہمیت دیتے تھے جیسے کہ دیگر کاموں کو سر انجام دیتے تھے، اپنے اوقات کار کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے اور جو وقت جس کو دیتے تھے اس کا بہترین استعمال کیا کرتے تھے. آپ سے جو شخص ملتا تھا اور آپ کے قریب ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں. اگر کچھ لوگ آپ کے روب سے متاثر ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تکلیف دور کر دیتے، وہ خوف اور گھبراہٹ دور کر دیتے اور کہتے میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی میں تو ایک بہت عام یعنی سادہ سی خاتون کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو. بہت شفیق، ہر ایک کو اپنے قریب کرتے، غیروں کو اپناتے تھے اور اپنوں کے ساتھ بھی بہت ہی محبت بھرا سلوک کرتے تھے. اپنے چچاؤں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، جس طرح چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کراہ رہے تھے بدر کے قیدی کے طور پہ جب گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے تھے، چچا کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور صحابہ کرام نے پھر آپ کی کیفیت کو محسوس کیا تھا اور سب قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دیے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آیا. چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پہ جس طرح آپ روئے، بہت ہی زیادہ وہ محبت کا اظہار تھا، اور یہی حال آپ کا اپنے دیگر اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تھا. آپ کی بعض پھوپھیاں ایسی تھیں جن کی آپ مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور محبت تو تھی ہی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیسے کہا تھا کہ ان کو اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ دکھاؤ کہ وہ ان کا دل برداشت نہیں کر سکے گا. اور پھر آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی یہ سوچ کے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھوپھی ہیں ان کے دل پہ چوٹ پڑے گی اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کے. اس طرح ایک اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کو پتا چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کے لیے انتظام کیا شادی کا، پتا چلا ان کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے اپنی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور اس کو مدد دی تاکہ وہ شادی آرام سے کر سکے اور اپنا کھانے پینے کا انتظام بھی کرے. تو محبت، مال، وقت گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر، خیرکم خیرکم لأہلہی و انا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. ازواج مطہرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارے ہاتھ بٹا دیتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور شدید گرمی تھی اور آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنا شروع ہوا، اور میں نے جب دیکھا مجھے لگا اس پسینے میں سے گویا نور پھوٹ رہا ہے، اور میں دیکھتی ہی چلی گئی. تو آپ نے پوچھا تھا کیا بات ہے، تو پھر میں نے آپ کے لیے وہ شعر پڑھا کسی شاعر کا کہ چہرے مبارک سے اس طرح دھاریاں بہہ رہی ہیں گویا بدلیاں چاند کے آگے سے ہٹ گئی ہوں. کوئی بہت تعریف بھرا شعر تھا، آپ خوش ہوئے تھے. اور وہ فرماتی تھیں کہ زلیخا کو برا کہنے والی اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کی بجائے اپنے دل کو کاٹ لیتی. آپ کا حسن سلوک تھا، اسی وجہ سے آپ کے چہرے سے، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے ازواج مطہرات کو بھی بھرپور محبت تھی، اور گھر میں آپ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوتے تھے. آپ لوگوں میں بالکل ان جیسے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں، بیویوں کے ساتھ بھی اور باہر ساتھیوں کے ساتھ بھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم گئے، راستے میں سفر میں تھے،
تو کھانے کی حاجت ہوئی، ایک صحابی نے کہا میں بکری ذبح کر لوں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتار لوں گا، تیسرے نے کہا میں پکا دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں لکڑیاں کاٹ کے لے آؤں گا۔ صحابہ کرام کہتے تھے نہیں ہم ہیں، لیکن آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ساتھیوں میں کوئی ممتاز حیثیت اپنے لیے پسند فرمائے، جب بیٹھتے تھے تو سب کے درمیان بیٹھتے تھے اور مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم میں سے سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا، اسی طرح شفقت فرماتے، توجہ فرماتے، کوئی بات کرتا پورے کے پورے اس کی طرف مڑ جاتے، بات کرتے تو بہت فصاحت سے، بہت کم الفاظ میں جامع بات ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بھر کے بولتے تھے، یعنی ایک ایک لفظ پراپرلی ادا کرتے تھے، اور فرماتی تھی بعد میں کہ تم لوگوں کی طرح تاڑ تاڑ نہیں بولتے تھے، یعنی بہت زیادہ کوئی جیسے لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغو بات تو کرتے ہی نہیں تھے، زبان مبارک سے ہمیشہ شائستہ اور بہترین بات سنی گئی، حتیٰ کہ مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی غلط بیانی نہ کی۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم یعنی بڑھیا خواتین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے۔ تو وہ عورت روتے ہوئے نکل گئی کہ مطلب اب ہمارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے تھے اور پھر ان کو وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ وہاں تو سب جوان ہو جائیں گے، یعنی جو دنیا میں بڑھیا ہے اور نیک ہے وہ وہاں جوان ہو کے داخل ہوگی، اور آپ پھر مسکرائے تھے، یعنی ایک طرح سے ایک مذاق کی تھی لیکن اس میں بھی سچائی تھی۔ اور اگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ کوئی مذاق کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے ان کے ساتھ، بہت کم ایسے دیکھا گیا تھا کہ آپ کو بہت منہ کھول کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، بہت کم گنے چنے واقعات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس طرح ہنسے ہوں کہ دندان مبارک سارے نظر آئے ہوں، اور پھر وہ فرماتے تھے کہ دانت مبارک ایسے ہوتے تھے جیسے اولوں کی طرح چمکتے تھے، لیکن تبسم ہی زیادہ فرماتے تھے، وارمتھ تھی آپ کے اندر، دل سے لوگوں کے لیے محبت تھی۔ زہیر نامی ایک بدو تھے جو کہ باہر رہا کرتے تھے، کبھی کبھی شہر میں آتے تھے اپنی ضروریات کے لیے، اور کہا جاتے بڑے کالے کلوٹے اور چھوٹے قد کے، بہت آرڈنری لکنگ تھے، اور ایک دن وہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر باہر سے اپنی سبزیاں وغیرہ جو اگاتے تھے تحفہ لایا کرتے تھے، تو ایک دن وہ بازار میں کھڑے خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کون ہے جو اس کو خریدنا چاہے؟ پہلے تو پریشان ہوئے کون، جب آپ دیکھا کہ آپ ہیں تو اور بھی اس نے اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ لگا دی اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ جیسے نکمے کو کون خریدنا چاہے گا؟ تو آپ کے الفاظ کا مفہوم تھا لیکن کیا پتہ اللہ کے آگے تمہاری بہت قدر ہو، ایسے لوگوں کی ہمت بندھاتے تھے جن کو معاشرے میں بہت محبت یا عزت سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دل لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی محبت دنیاوی اغراض سے بالکل بلند تھی، یہ نہیں تھی خواہش کہ فلاں سٹیٹس والا مال والے تو یہ میرے کام آئے گا لہذا اس کی طرف زیادہ التفات کروں، سب برابر تھے آپ کے نگاہ میں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیاوی طور پہ کم حیثیت والوں کے ساتھ اگر ذرا رتبے والوں نے ذرا اونچا بول بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے، انسان برابر ہیں، اور آپ نے یہ عملاً ثابت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے پاس کوئی دنیاوی مال نہیں تھا، اور آپ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتے گویا کسی نے سورج پیس کے آپ کے چہرے مبارک میں رکھ دیا ہو، اور یہی حال ازواج مطہرات کا تھا، سب آپ سے محبت کرتی تھی کیونکہ آپ بہت اچھے شوہر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بہت اچھی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین شوہر تھے، آپ نے عین نوجوانی میں اپنے سے 15 برس بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، اس کے باوجود جبکہ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی بات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ محبت اور التفات میں کوئی کمی نہ آئی، اور نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار شوہر اور ایک قدردان انسان کی طرح ان کو یاد کرتے اور غمگین ہو جایا کرتے تھے, اور ان کی سہیلیوں کے گھر بھی جب بھی گھر میں بکری یا کوئی گوشت پکتا تھا تو تحفے کے طور پہ بھیجتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول جانے بھی دیجئے. وہ کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو یاد کرتے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھی آتی ہیں, آپ ہر وقت انہیں کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا ناراضگی سے. تو کہتی ہیں میں نے دل دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اب میں آئندہ کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جبکہ سب نے مجھے جھٹلایا, اس وقت انہوں نے مجھے اپنا مال دیا جبکہ سب نے مجھے محروم کیا, اور اس کے سوا کسی اور کے بطن سے میری اولاد نہ ہوئی سوائے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے, وہ بھی پھر بعد میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک بہت قربانیاں, بہت محبت, بہت ایثار تھا, لیکن آپ کی عظمت ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی, حالانکہ عربوں میں عام رواج تھا. جیسے کہ وہ ایک آئے تھے شخص اسلام قبول کرنے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, میری 10 بیویاں ہیں. تب آپ نے فرمایا تھا کہ 4 رکھو باقیوں کو طلاق دو. تو عربوں کے ہاں کوئی بات نہیں تھی ایک شادی کے بعد دوسری کر لینا, لیکن آپ نے اپنے سے کئی عمر بڑی خاتون کے ساتھ آخری وقت تک پوری وفا کے ساتھ نبھا کیا. اور دوسری شادی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی, وہ بھی جو کہ بڑی عمر کی بیوہ خاتون تھی, 50 برس کے قریب ان کی عمر تھی اس وقت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ شباب میں تھے اور ادھیڑ عمر میں تھے, اس میں بھی آپ سنجیدہ مزاج خواتین کو پسند کیا کرتے تھے. اور باقی جتنی شادیاں ہوئی ہیں آپ 50 برس کی عمر سے زائد ہو چکے تھے اس وقت, جب سے انسان کو اتنی زیادہ عورت کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اور وہ شادیاں کیوں کی گئیں, ان میں بہت حکمتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک محبت کا مضبوط تعلق تھا وہ مزید مضبوط ہوا. ایسا رشتہ ہو گیا تھا ساتھ کہ وہ اور بھی زیادہ آپ کے حامی و ناصر ہو گئے. جنگ احد کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ نکاح کیا, اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مزید ایک بندھن بندھا, اور اس کے ساتھ اسلام کے مشن کو اور بھی اسٹرینگتھ ملی. جنگ احد کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احد کے دوران زخم لگا تھا وہ پھر دوبارہ پھوٹا, اور 4 ہجری میں وہ فوت ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. اور جب آپ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے بچے ہیں اور آپ کو تنگ کریں گے, آپ کے آرام میں خلل پڑے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی قربانیوں کی قدردانی کی, جنہوں نے اسلام کے راستے میں اتنی قربانی دی کہ جب ہجرت کر رہی تھی شوہر کے ساتھ مدینہ کی طرف, تو ان کے گھر والے آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں, ہم نہیں جانے دیں گے. اور ان کے شوہر کو کہا تم لوگ اس طرح ہماری بیٹی کو لے کے پھرتے رہو گے. اور ایک اونٹ تھا اور وہ پیچھے سے بہت خاندانی تھی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. 1 سال تک شوہر سے جدا رہی اور بچہ بھی سسرال والے چھین کے لے گئے تھے. روتی تھی روزانہ آ کے وہاں اس مقام پہ جہاں سے بچھڑی تھی شوہر اور بچے سے. اور 1 سال بعد پہ تن تنہا بچے کو لے کے جب اجازت ملی تو مدینہ کی طرف چلی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حالانکہ وہ سخت مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کو قبا تک پہنچا دیا. اب ایسے میں پردیس ہے, غربت ہے, فقر ہے, اور شوہر بھی فوت ہو گئے, چھوٹے بچے ہیں. روتی تھیں, کہتی تھیں ہائے ہائے پردیس میں یہ کیسی غربت کی موت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کی دل جوئی کی جنہوں نے خود بھی اسلام کے لیے قربانیاں دیں, جن کے شوہروں نے بھی دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل گین بھی ہوا کہ اس شادی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس طرح نہ آئے مخالفت پہ جیسے وہ پہلے آیا کرتے تھے, کیونکہ عربوں کے ہاں بہت قدر کی جاتی تھی, اور بیٹی کا جہاں رشتہ ہو جاتا تھا پھر اس قبیلے کے ساتھ جنگ و جدل سے گریز کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیکٹک بھی اپنایا اسلام کے لیے, اور ان شادیوں میں بہت حکمتیں تھیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کے بچے کو بھی محبت دی. ایسے لوگوں کو, ایسی خواتین کو گھر ملا, شوہر ملا, ان بچوں کو باپ جیسا ایک باپ ملا. اور پھر آپ نے ان کے بچوں کو تربیت بھی کی. جیسے ان کے بچے کے بارے میں آتے, ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور کبھی ادھر ادھر ہاتھ مارتے سالن میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ہاتھ پکڑا اور کہا ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے آگے سے کھاؤ. اسٹیپ بچوں کے ساتھ ایسی محبت کی مثال کہاں ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دے دی تھی مکہ میں, کیونکہ آپ ایسی محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ سب کے دل جیتتے تھے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی. ان کے شوہر بھی احد میں شہید ہو گئے تھے. یہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں. آپ نے شادی کی اور وہ 6 ماہ ہی زندہ رہیں. شادی کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو صرف 2 بیویاں تھیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ بہت فیاض سخی تھیں, غریبوں کی مدد کرتی تھیں. اب آپ نے تو سہارا دے دیا, ان کی زندگی کے آخری دن تو اس خوشی میں گزرے, وہ تنہا نہیں تھی. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھیں, ان کے ساتھ شادی کر کے عربوں کی ایک بہت پرانی جاہلیت کی رسم توڑی گئی کہ منہ بولے بیٹے منہ بولے ہیں, سگے بیٹے کی طرح نہیں ہیں. اور ان کی بیویوں کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ شادی ان کے ساتھ جائز ہے کرنا. جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا مکہ میں, ان کے ساتھ حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن وہ خوش نہیں تھے دونوں. اور اکثر حضرت زید آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کیا کرتے تھے. آپ کو وہی کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی کہ زید ان کو چھوڑیں گے اور آپ کی شادی ادھر ہونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے, گزارا کرنے کو کہتے تھے, لیکن آخر کار طلاق ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح آسمانوں پہ ہوا. وَزَوَّجْنَا کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح اس عورت سے کر دیا. عرشوں پہ یہ نکاح ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی ہر شادی ہوئی اور اس میں بہت حکمتیں تھیں. یہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتی تھی. اگر کوئی بھی اور مسلمان ایسی شادی کرتا تو باقی لوگ پھر بھی اس کو برا ہی سمجھتے رہتے, کیونکہ وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں. اور انہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی, جو کہ حبشہ میں ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ شروع شروع میں جا چکی تھیں. اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ابو سفیان جو دنیا کو تنگ کرتا تھا اسلام قبول کرنے پہ, کیا اس نے اپنی بیٹی کو نہ ستایا ہوگا؟ اسی لیے انہوں نے اسلام تو نہ چھوڑا, وطن چھوڑ کے, رشتہ داروں کو چھوڑ کے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف چلی گئیں. اور وہاں پہ انہیں ایک اور دکھ نصیب ہوا کہ شوہر آہستہ آہستہ مرتد ہو گیا, شراب پینے لگا اور اسی حال میں مر گیا. یہ پردیس میں رہیں, وطن بھی چھوٹ چکا ہے, باپ اسلام کا مخالف ہے اور شوہر جس کے ساتھ آئیں وہ پہلے مرتد ہوا پھر مر بھی گیا, لیکن نہ واپس گئیں نہ دین کو چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی, رشتہ بھیجا نجاشی کے ذریعے اور یہ غائبانہ نکاح پھر ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے اس شادی کے بعد اس طرح کھلم کھلا مخالفت کرنا چھوڑ دی جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا. اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے بعد ہوا. یہودی سردار کی بیٹی تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کرتے تھے. ایک دن دیکھا وہ رو رہی ہیں, پوچھا صفیہ کیا ہے؟ کہنے لگی عائشہ اور حفصہ فخر کرتی ہیں کہ ہم دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھی لگتی ہیں اور ہم تم سے بہتر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم کہتی کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ, موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں, یعنی کہ تم بھی تو حسب نسب میں کم نہیں. جس طرح ان کا دل جیتا. اور اسی طرح ایک مرتبہ ان کا اونٹ جو تھا بدک کے بھاگ گیا اور وزاروں قطار رو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھتے جا رہے تھے. ازواج مطہرات نے تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسن طریقے سے ان کے معاملات کی اصلاح کرا دیتے تھے. ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی. روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے, ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی, اور پھر رات سوتے باری باری ایک ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے. تو گھر خوشیوں کا گہوارے تھے, حالانکہ وہ گھر صرف ایک ایک حجرے پہ مشتمل ہوا کرتے تھے. عزت, محبت, ان کے دکھ سکھ بانٹنا, ان کی دلجوئی کرنا, گھروں میں ان کی ہیلپ کرنا, اگرچہ دنیاوی مال و دولت نہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا نہ اپنے گھر والوں کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثال تاریخ میں کم ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے فقر اور غنا کو پسند کیا بلکہ اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اسی معیار پہ قائم رکھا. ایک مرتبہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی تھی اور اپنا وظیفہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں کیونکہ حقیقتاً ان کو بہت کم ملتا تھا. ایک زوجہ محترمہ فرماتی تھی, ہمارے پاس ایک جوڑا اکثر ہوا کرتا تھا, یعنی بس ایک پہنا ہوتا تھا اور ایک اور ہوتا تھا. کھانے کی تنگی, ایسے میں آپ خاموش رہے, اور حال یہ ہے کہ اب فتوحات ہو رہی تھیں, مال غنیمت آ رہا تھا, سب کچھ آپ کے حکم اور مرضی کے مطابق خرچ ہو رہا تھا, لیکن آپ نے اپنے گھر میں مال کو نہ داخل کیا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو لیجر کی زندگی کی عادت ڈالی. اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ پورا اختیار ہو انسان کے پاس اور دنیاوی دولت بھی آ رہی ہو اور پھر بھی اس سے استغنا برتنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے ازواج مطہرات کو کافی ڈانٹا, یعنی تم لوگ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کرتی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے, ایک ڈیمانڈ سب کی طرف سے آ رہی ہے, نہ ناراض ہو رہے ہیں, نہ لڑ رہے ہیں, نہ ڈانٹ رہے ہیں, خاموشی سے اپنی ناراضگی کا اظہار, کنارہ کشی. اور مسجد نبوی میں ہی ایک بالا خانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلے گئے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ کھری بان پر لیٹے ہوئے, تو جسم مبارک پہ نشان پڑے ہوئے, بستر بھی نہیں, اوپر گدا بھی نہیں, رو پڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے رو کسرا تو آرام کریں اور عیش کریں اور آپ اس طرح. تو فرمایا تھا, عمر تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا تو ان کی ہو اور آخرت ہماری, یہ مفہوم حدیث ہے. ہر ایک ماہ گزرا تھا 29 دن, تو تشریف لے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, ابھی تو مہینہ نہیں گزرا. تو آپ نے فرمایا تھا, عائشہ, مہینہ 29 دنوں کا بھی تو ہوتا ہے, چھیڑ چھاڑ بھی ہے, ہنسی مذاق بھی ہے, جائز بات پہ ناراضگی کا بھی اظہار ہے, لیکن ناراضگی میں بھی ایک انتہا درجے کی شائستگی ہے. اور پھر وہ آیت اتری تو ان کو بٹھا کے کہا کہ تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, تمہاری چوائس ہے. زبردستی نہیں کی تھی کہ نہیں بس ایسے ہی رہنا ہے, کہ ٹھیک ہے دنیا چاہیے, میں جو ہے دیتا ہوں, آزاد کرتا ہوں, پھر جیسے چاہو اپنی زندگی گزار لو. اور وہ پھر بائی چوائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ بھی ایسی عظیم تھی خواتین کہ ان کو بھی دنیا کی پرواہ نہیں تھی نہ دنیا کی تنگی کی. انہوں نے کہا, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں. تو آپ نے اتنا ان کا بھی تزکیہ کر دیا تھا کہ وہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پہ تھیں کہ پھر دنیا ان کے آگے بالکل سیکنڈری تھی. اپنے ساتھ سفروں پہ بھی لے کے جاتے تھے, جنگوں میں بھی لے کے جاتے تھے, وہ نگلیکٹڈ فیل نہ کریں, اگنورڈ فیل نہ کریں, پوری طرح عدل ہے بیویوں کے درمیان. سفر کے لیے قرعہ کے ذریعے نام نکالا جاتا, جس کے نام قرعہ نکلتا وہ ساتھ جاتی تھیں. ایک برابر وظیفہ تمام ازواج مطہرات کا, 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو, ایک برابر سب کو تقسیم ہوتا تھا. اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیویوں کو بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. محبت اتنی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب وہ ملنے آتی محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے, پیشانی پہ چومتے تھے, سفر سے کہیں جاتے اور آتے تھے تو فوراً مسجد میں 2 رکعت پڑھتے اور پھر جاتے تھے بیٹی کو ملنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں جیسے عزیز, اور ایک سروائیونگ اولاد ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی تو بیٹوں کا انتقال ہو گیا, تو کس قدر محبت ہوگی اس سے. اور ان کے چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور کنویں کا پانی کھینچ کھینچ کے سینے مبارک پہ نیل پڑ جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگ لاتی, بہت سے غلام آئے ہوئے ہیں. دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے گھر لوٹ آئیں. اور جب رات کو آپ کو پتا چلا کہ وہ آئے تھے تو خود ان کے گھر آ گئے اور پوچھا کہ کیوں آئے تھیں. اب وہ شرما کے چپ ہو جاتے ہیں, ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ سے کچھ مانگیں. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بتاتے ہیں کہ یہ مدعا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں, اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح جو آپ نے بتائی, جو اب تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ وہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سکھائی تھی. بہت مشکل ہے ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو اس مشکل میں دیکھنا اور پورے اختیار اور استطاعت کے باوجود ان کو یہی ہدایت کی دنیا کی بجائے آخرت کی طرف توجہ رکھو. اور یہ محبت سچی تھی, آپ کی محبت اصولوں پہ قائم تھی. اس میں کبھی بھی ہم ایک موقع نہیں دیکھتے جب آپ نے جذبات سے مغلوب ہو کے اپنے کسی اصول کو بھی توڑا ہو. اور بیٹی بھی پھر ایسی محبت کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کے جذبات کا اندازہ لگاتی تھی. آپ کو جو چیز ناپسند ہے فوراً چھوڑ دیتی تھی. ایک مرتبہ گھر پہ پردہ لٹکایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے, باہر سے ہی پلٹ گئے, سمجھ گئی فوراً پردہ چاک کر کے بھیج دیا کہ بانٹ دیا جائے غریبوں میں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے باپ میرے گھر نہ آئے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف دنیا دینے سے بچوں سے محبت نہیں بڑھ سکتی. بچوں کو اصول پہ قائم رکھنے کے لیے, با اصول بنانے کے لیے اگر دنیاوی طور پہ کچھ چیزوں سے محروم بھی کرنا پڑے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اب بچے ہم سے محبت نہیں کریں گے, کیونکہ کسی سٹیج پہ وہ ضرور ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہماری بہتری اسی میں تھی. اور پیار دیتے ہیں, بے پناہ پیار کرتے ہیں, ملنے جاتے ہیں ان کے گھروں میں اور ان کے بچوں کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھا کے سواری دیتے تھے, کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. اور کسی نے دیکھا تو کہا کیا خوب سواری ہے, تو کہنے لگے سوار بھی تو کیا خوب ہے. اور ان کو میرے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے دونوں کو. ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے دیکھا دونوں بچے الجھتے چلے آ رہے ہیں, ماں نے ذرا لمبے لمبے چوہے سلوا دیے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, پیروں میں جب وہ کپڑا الجھا تو لگا ابھی گر پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے لپکے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. لیکن محبت دی. ایک نواسی کے بارے میں پتہ چلا بہت بیمار ہیں, قریب المرگ ہیں, گئے بچی کو اپنے گھٹنوں پہ ڈالا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. نرم دل محبت کرنے والے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی امامہ نام تھا, ان کو نماز کی حالت میں اٹھائی رکھا اور سجدے میں جاتے تو تھوڑی دیر اتار کے پھر اٹھا لیتے. شفیق نانا بہترین باپ, بہترین شوہر, لیکن با اصول. حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک فاطمہ نامی خاتون نے جب چوری کی, اب صحابہ کرام کا دل چاہا کہ خیر ہے, عورت ہے, کوئی بات نہیں, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, سزا نہ دی جائے. انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے, بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے, ان کے ہاتھ سفارش کرائی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹوا کے چھوڑتا. کوئی کمپرومائز نہیں ہے اصولوں میں اور عدل و انصاف بے لاگ ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان کے خلاف شکایت لے کے آیا مقدمہ, اور آپ نے تحقیق کی, یہودی سچا تھا, آپ نے مقدمے کا فیصلہ یہودی کے فیور میں کر دیا. اتنے واقعات ہیں انصاف کے, حیرت ہوتی ہے. ایک شخص تھا, اس نے طائف والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح پہ بہت مائل کیا تھا, اور جب صلح ہو گئی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسی قوم کے تھے, انہوں نے کہا کہ یہی جو شخص ہے سخر, اس نے میری پھوپھی کو ایک طرح سے اریسٹ کیا ہوا ہے اور ناجائز کیا ہوا ہے. اب حالانکہ اس کی وجہ سے یہ صلح ہوئی, لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح تھی, لہذا آپ نے ان کو کہا کہ اس کی پھوپھی کو آزاد کر دو. پھر کچھ قبائل نے کہا کہ ہمارا ایک چشمہ تھا اسلام سے قبل, انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے, آپ انہیں کہیے اب ہم اسلام لیں, ہمارا چشمہ ہمیں واپس کر دے. آپ نے پھر ان سے کہا کہ ان کا چشمہ واپس کر دو, اور وہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حیا سے سرخ ہو گیا. یعنی کہ میں ایسے شخص کو بار بار اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں جو کہ اسلام کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا تھا مصالحت کی, لیکن جہاں انصاف کی بات تھی ہر چیز پہ سیکنڈری تھی. اور شرم و حیا تو اتنی تھی کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کماری لڑکی سے زیادہ آپ کے اندر حیا تھی. محبت، مذاق، موقع کے مناسبت سے سختی بھی ہے، رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، جاندار، بے جان، اپنے، پرائے. اور ان شادیوں سے کیا فائدے ہوئے کہ بہت بڑا دین کا علم ہم تک ازواج مطہرات کی وجہ سے پہنچا ہے، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے متعلق تھے باتیں. مثلا گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ بالکل پرائیویٹ لائف، پرائیویٹ مومنٹس میں آپ جیسے تھے. اور امت کو، امت کی خواتین کو خاص طور پہ ازواج مطہرات نے بہت زیادہ تعلیم سے اور علم سے آراستہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر بالکل ایک انفارمل یونیورسٹی بن گیا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے بعد بنو نذیر اس طرح مخالفت پہ نہ آئے جیسے پہلے کرتے تھے. آپ کی آخری شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، ان کا بھی بہت با اثر خاندان تھا، وہ لوگ بھی اسلام کے لیے نرم ہو گئے. اور قبائلی نظام میں ایک ایک قبیلے کا آ ملنا بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ علاقے جہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں ہر قبیلہ اپنی جگہ کچھ پاور رکھتا ہے، اور اگر کچھ قبیلے مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں. ایسے سسٹم میں ان قبائل کو ملانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دانشمندی تھی. قبیلہ بنو مستلق، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو وہ سب کے سب موسٹلی ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اور پھر بہت جلد وہ لوگ اسلام لے آئے تھے. تو پورا قبیلہ اسلام کے فیور میں آ جاتا ہے، تو قبائل در قبائل سپورٹ مل رہی. دوسری طرف ازواج مطہرات کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے، تعلیم عام ہو رہی ہے، اور پھر ایک بہت بڑی حکمت بہت سے ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ خواتین کو دینا تھا جن کا بہت ایثار اور قربانی والا رویہ رہا تھا، اور وہ بیوائیں ہو جاتی یا چھوٹے بچے رہ جاتے تو ان کو فوراً ایک فیملی مل جاتی تھی، شیلٹر مل جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شوہر، ان شادیوں میں بڑی حکمتیں تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو پہلو تھے ان کو بہترین طریقے سے ساری زندگی ڈیل کیا. اسلام پھیل رہا تھا، مخالفتیں دم توڑ رہی تھیں. آپ کی مسلسل محنت، کوششیں، صبر رنگ لایا. 30 برس گزر گئے، سارا جزیرت العرب مسلمان ہو گیا، اور جاہلیت کے اثرات ہر طرف سے چھٹنے لگے. نہ صرف یہ کہ بتوں کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ بتوں کو توڑ کے ان کا صفایا ہی کر دیا گیا. دلوں سے بھی بتوں کی محبت نکل گئی، اور یہ تمام علاقے بتوں سے پاک ہوئے. توحید کی صدائیں اب سارے صحرا میں گونج رہی تھیں. اللہ اکبر، قاری تلاوت کرتے، دور دور تک معلمین پھیل رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قربانیوں، محنتوں کا پھل آپ کو دکھایا جائے. آخری حج کی تیاری شروع ہوئی، 10 ہجری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گورنر بنا کے، اور رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ دور تک گئے اور کہا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو، بلکہ غالباً میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. جدائی کا غم تھا، سارے صحابہ کرام بہت پیارے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری شروع کی. اب لوگوں کو آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذہنی طور پہ پریپئر کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب وقت پورا ہونے والا ہے. لوگوں نے بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ حج کرنے کی تیاریاں کی، اور 1,24,000 سے زائد کہا جاتا ہے لوگ اس حج میں شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کی. ہفتے کا دن تھا، آپ نے کنگھی کی، تیل لگایا، اپنے لباس پہنا، قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے، اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا. آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں. پھر آپ نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، رات گزاری، اور اس کے بعد اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور سر مبارک پہ اپنے ہاتھ سے ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی اور اس خوشبو میں ہلکی ہلکی چمک بھی تھی اور کہا جاتا ہے آپ کی مانگ اور داڑھی مبارک کے بالوں میں وہ تھوڑی تھوڑی چمک نظر آ رہی تھی لیکن آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی. پھر آپ نے اپنا تہبند پہنا, چادر پہنی, دو رکعت ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے لبیک بلند کے باہر تشریف لائے اور قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہوئے. تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ تلبیہ پکار رہے تھے. آپ مکہ معظمہ داخل ہوئے اور پھر وہاں پہ آپ نے طواف کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی اور آپ کے ساتھ حدی کے جانور بھی تھے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا, ویسا تم لوگوں میں سے جس کے پاس نہ ہو وہ احرام کو کھول سکتے ہیں اپنے. اس طرح آپ نے مناسک کے حج بھی صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ سکھائے. اس کے بعد 8 ذوالحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے. وہاں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر یعنی اس طرح 5 نمازیں وہاں ادا کیں اور اس کے بعد عرفہ کی جانب چل پڑے. سورج ڈھل گیا, آپ اپنے اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور آپ کے گرد پروانوں کی طرح 1,24,000 سے زائد لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا گویا ایک سمندر تھا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ خطبہ آخری خطبہ آپ کا کہلاتا ہے, خطبہ حجۃ الوداع. فرمایا لوگوں میری بات سن لو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں. آپ کے یہ کلیئر ایک انڈیکیشن آپ کی جانب سے دی جا رہی تھی کہ یہ میری زندگی کا شاید آخری سال ہے. یہ سن کے صحابہ کرام نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو بھی اوپر کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں یہ بچے, اگرچہ ابھی معصوم ہیں, یہ چہرہ مبارک دیکھ لیں جو شاید پھر نہ نظر آئے. اس کے بعد سب ہمہ تن گوش ہو گئے. پن ڈراپ سائلنس ہے, آپ کی بات سننے کا شوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے تھے اور ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ بن خلف آپ کی آواز کو دہراتے تھے, بات کو دہراتے تھے تاکہ پیچھے تک آواز جائے. دشمنوں کے بچے اب آپ کے ہیلپرز بنے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی, رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی, جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا. فرمایا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے. ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا. ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دیں جو تمہیں گوارا نہیں, اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو, لیکن سخت مارنا مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ, اور میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے, وہ ہے اللہ کی کتاب. لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, خوشی خوشی مال کی زکات دینا, اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. ایسا کرو گے اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر کہا کیا میں نے تم لوگوں کو پیغام پہنچا دیا؟ میرے متعلق جب پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا. آپ نے میسج پہنچا دیا. ہر تکلیف برداشت کی,
ہر دکھ چھیلا کہ تمام انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیں. نہ صرف یہ کہ اسی دور کے لوگوں کو بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی فلاح کی فکر کی, صبر و استقامت کے ساتھ تمام مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا اور آخر کار اپنے مشن کو کامیابی سے ہمتنار کر دیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ کیا رویہ ہے. اسی دوران خطبے کے بعد یہ آیت مبارک نازل ہوئی,
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا,
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کے رو پڑے. لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ کمال کے بعد زوال تو آتا ہے, یہ پرائم پہ ہے اس وقت اسلام, تو اب لگتا ہے زوال قریب ہے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہا گیا, پھر اقامت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی, اس کے بعد عصر پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کیا اور اتنا لمبا وقوف تھا کہ حتیٰ کہ دھوپ کی زردی جیسی ہونے لگی, اور جب مغرب سے عین پہلے کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا. پھر آپ مزدلفہ آئے, وہاں رات گزاری اور اگلے دن صبح جمرہ کی طرف چلے. سات سات کنکریاں آپ نے ہر جمرہ کو ماری اور یہ کنکریاں اتنی چھوٹی تھیں کہ آرام سے چٹکی میں ان کو پھیرا جا سکتا تھا. آپ ان کنکریوں کو مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج پہ قربان کیے, 100 اونٹ. ان میں سے 63 تو تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے اور باقی 27 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو ذبح کریں. اس کے بعد ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لیا گیا, اس کو پکایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا. اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ کیا اور پھر جب آپ چاہے زمزم کے پاس آئے تو وہاں بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لائے. وہ تمام حاجیوں کو آب زمزم پلا رہے تھے کیونکہ سقایا جو تھا انہی کے پاس ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ یہ کام کریں, حاجیوں کو پانی پلائیں. فرمانے لگے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ پانی کھینچتا, لیکن آپ کو پتا تھا اگر آپ ہاتھ بڑھاتے تو تمام صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے, ایک افراتفری ہو جاتی. لہذا آپ نے ڈسپلن کی خاطر اپنے اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہ رہا تھا کہ آپ بھی یہ کام کریں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس مہینے کی اور لوگوں کے جان مال کی حرمت کی باتیں کی. یعنی آپ اس حج کے دوران نہ صرف یہ کہ خود اپنا حج ادا کر رہے تھے بلکہ صحابہ کرام کو مناسک حج بھی سکھا رہے تھے اور ان کی تعلیم بھی کر رہے تھے, تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی آپ نے حج کے دوران کیا. پھر ایک دن لوگوں سے کہا لوگوں تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا, لہذا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ گواہ رہنا. مسلسل اب آپ لوگوں کو ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ میں اب جانے والا ہوں, ساتھ ساتھ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو میں چلا جاؤں تو تعلیمات تمہارے پاس ہیں, ان سے ہٹ نہ جانا, گمراہ نہ ہو جانا. آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا حج مکمل ہوا اور آپ نے طواف وداع کر لیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹے. لیکن یہ لوٹنا آرام اور راحت کے لیے نہیں تھا, مزید کام مزید محنت کے لیے تھا. آپ جب دوبارہ واپس مدینہ منورہ آئے تو پتہ چلا کہ رومی جو ہیں جس طرح وہ لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, ستا رہے تھے, اور اپنے گورنر حضرت فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کو انہوں نے سولی پہ صرف اس لیے لٹکایا کہ وہ اسلام کیوں لائے ہیں, تو اسلام لانے میں رکاوٹ بن رہے تھے.
لہذا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر جو جنگ موتا میں بھیجا تھا اور جس طرح انہوں نے حملہ کیا تھا, اب آپ نے مزید ایک بڑا لشکر رومیوں کی جانب بھیجنے کا ارادہ کیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نوجوان صحابی تھے, ہارڈلی 19 برس کے تھے, کچھ تو کہتے ہیں 17 اور کچھ کہتے ہیں 19 برس کے. ان کو جنگ کا جھنڈا دے دیا اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے انڈر ہو کے شامل کیے گئے. لوگوں نے تھوڑا سا ان کے سپہ سالاری پہ تھوڑا اعتراض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو مسترد کر دیا, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسی طرح اس کے باپ کو جب میں نے قیادت دی تھی تو تم لوگوں نے اس پہ تنقید کی تھی لیکن وہ اس کے اہل تھے. اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کا اظہار کیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ بھی ایک مساوات ہے نا, ایک غلام زیادہ ہے اور ان کو اتنا بڑا آنر مل رہا ہے کہ ساری فوج کی قیادت ان کے پاس ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کے نیچے ہیں, لیکن یہ لشکر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کی خبر پہنچی, لہٰذا یہ لشکر رک گیا اور یہ ہارڈلی کہا جاتا ہے کہ 3 میل ہی مدینہ منورہ سے دور گیا تھا, لیکن اب مزید آگے نہ روانہ ہوئے, وہ رک گئے. دعوت دین مکمل ہو گئی تھی, سارا عرب اسلام قبول کر چکا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے مطمئن تھے. جس مشن کو لے کے اٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی. اب کئی ایسے باتیں ہو رہی تھیں جن سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. آپ ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے, اس سال آپ نے 20 دنوں کا کیا. ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے, اس سال آپ نے 2 مرتبہ کیا. آپ نے حجت الوداع میں لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں, شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پہ تم سے کبھی نہ مل سکوں. اسی طرح ایک اور مرتبہ حج کے دوران فرمایا تھا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا. اور جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی تب تو آپ کو پتا چل گیا تھا کہ اب وقت روانگی قریب ہے. 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف تشریف لے آئے اور شہدائے احد کے لیے دعا فرمائے, اور اس طرح گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں. اپنے ممبر پہ واپس آ کے کہا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پہ گواہ ہوں, بخدا میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر, مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں, اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, بلکہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے. ایک رات نصف شب کے قریب آپ اہل بکی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کو کہا تھا کہ تم لوگ جس حال میں ہو اس حال سے بہتر ہو, یعنی فتنوں کے دور ہیں جو ایک کے بعد ایک تاریخ سے رات کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں, اور بعد والا دور پہلے والے سے زیادہ برا ہے. اس کے بعد اہل قبور کو کہا تھا ان قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کی بیماری نے شدت پکڑ لی, آپ کو اتنا زیادہ سر درد ہونے لگا اور بخار کی کیفیت تھی کہ آپ نے سر پہ پٹی باندھ لی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ رکھا پٹی اور جسم اتنا گرم تھا کہ میں تپش کی تاب نہ لا سکا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو عام انسانوں کی نسبت دوہری تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے اجر بھی زیادہ ہے نا, تکلیف کی شدت بھی ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی, آپ روزانہ پوچھتے تھے آج میری باری کہاں ہے, یعنی آج میں کس کے گھر رہوں گا. ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں. وہ عمر میں بھی سب سے چھوٹی تھیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت زیادہ دین پہنچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور التفات میں یہ بہت بڑی حکمت بھی نظر آتی ہے. آخر تمام ازواج مطہرات نے آپ کی خوشی کو مد نظر رکھ کے آپ کو خوشی خوشی اجازت دی کہ آپ وہیں پہ منتقل ہو جائیں. تو آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی گزرا. وہ فرماتی ہیں میں معوذتین اور تمام جو شفا کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی ہوئی تھی میں دم کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پھیرتی تھی, لیکن مرض شدت پکڑتا گیا. حتیٰ کہ وفات سے 5 دن پہلے بہت تیز بخار آپ کو ہوا, حتیٰ کہ آپ پہ غشی تاری ہونا شروع ہو گئی. آپ کے حکم کے مطابق سات کنوؤں سے سات مشکی سے پانی آپ کے اوپر ڈالے گئے، آپ کو لگن میں بٹھایا گیا، آخر کار آپ نے فرمایا بس بس، تو پانی روکا گیا. پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور اس وقت سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پہ بیٹھے اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا یہود اور نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، اور دیکھنا تم لوگ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. مسلسل وصیتیں ہیں، وقت روانگی قریب ہے، اور سب کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اگر کچھ بھی زیادتی کی ہو تو اپنا بدلہ لے لے. فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لے. کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے 3 درہم ادا کرنے ہیں. آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انہیں ادا کر دو. اور پھر انصار کے بارے میں وصیت کی، وہ انصار جنہوں نے سارے وعدے سچ کیے تھے، اسلام کے مشن میں پوری پوری طرح انہوں نے قربانیاں دی. فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی ہیں، لہذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا، یعنی ان کے نیک لوگ جو کہیں مان لینا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رونے لگے اور لوگوں نے کہا ذرا اس بڈھے کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے اور اللہ کے پاس جو ہے یا اسے اختیار کر لے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، اور رو رہے ہیں اس بات پہ. ان صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ رونے کی کیا بات ہے. کہتے ہیں چند دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ہمیں تب سمجھ میں یہ بات آئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ علم والے تھے، یعنی وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازمن بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. آنر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جا رہا ہے، ان احسانوں کا بدلہ چکانے کی آخری وقت تک کوشش ہے. یہ آنر دے کے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہ بند کیا جائے. 4 دن پہلے بہت تکلیف نے پھر شدت اختیار کر لی اور آپ نے صحابہ کرام کو اپنے مکان پہ کہا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر دے دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو بہت تکلیف ہے اور ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے قرآن وہ کافی ہے. اب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتے تھے نہیں انہیں لکھوانے دو، کوئی کہتے تھے نہیں کتاب کافی ہے. اس میں لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی، شور سا ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سی ہوئی اور آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ. آپ نے 3 وصیتیں بھی فرمائیں اس دن. ایک وصیت یہ تھی کہ یہود نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یعنی ٹوٹلی پاک کر دینا نان مسلم سے. اور دوسری وصیت تھی کہ جس طرح وفود کی نوازش اور خاطر مدارت میں کرتا تھا ویسے ہی کرنا. کتنا مہمانوں کا خیال ہے. وفود میں سے ایک وفد کا حال آتا ہے نا کہ وہ آئے اور ایک صحابی نے ان کی ضیافت کا اور ان کے کھانے پینے کا اپنے ذمہ لے لیا تھا انتظام، اور وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں ایک کھانا ہوتا تھا جو گھی اور ستو اور پنیر وغیرہ ڈال کے کوئی بڑا اسپیشل ہوتا تھا کھانا، وہ بنایا اور تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلی مبارک ڈال کے کھایا، تو وہ میں نے پیالہ رکھ لیا. اور پھر میں وہ ان کو بھیجتا تھا مہمانوں کو، روز ان کی اسی طرح خاطر ہوئی تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ایسا کھانا تو بہت خاص کھانا ہوتا ہے، ہم لوگ تو ایسے ہر وقت نہیں کھا سکتے، اور آپ نے ہمیں اتنا لذیذ اور اتنا اچھا کھانا اتنا زیادہ دیا تو وہ فرماتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ وہ پھر کھانا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اب آپ کا جی چاہے کہ جیسے آپ کے زمانے میں وفود کی خاطر ہوئی ویسے ہی ہوتی رہے. اور تیسری بات راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا. لیکن ایک اور راوی روایت کرتے ہیں کہ تیسری بات قرآن مجید کے متعلق تاکید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند ترین اخلاق, کوئی مثال ہے؟ اپنی تکلیف ایسی ہے کہ آخری وقت قریب ہے, مہمانوں کی فکر, عورتوں کی فکر, غلاموں کی فکر. فرماتے تھے تمہارے زیر دست نماز نماز. یعنی ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید ہے اور دوسری طرف حقوق العباد کے بارے میں تاکید ہے کہ جو تم سے کم ہیں, جو تمہارے انڈر ہیں, ان کا خیال رکھنا. اس میں عورتیں, غلام, یہ سب لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم اخلاق اور کردار ہے کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی حیران ہے. کچھ غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں نعتیں لکھیں, تعریفیں کیں. اس میں ایک شعر آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ہے پنڈت بشن نارائن. اب وہ کہتا ہے ہو کس سے بیان منزلت اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہے آپ خداوند ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. تو آپ کی کیسے ہم شان اور منزلت بیان کریں کہ خود اللہ تعالیٰ جس کی شان میں تعریفیں کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ ہیں ہندوؤں کے, تو خاص طور پہ سکھوں کے کئی اشعار ہیں. ایک ہندو کہتا ہے کہ یہ اوج, یہ شرف, یہ فضیلت رسول کی قریب خدا پاک ہے قربت رسول کے. یعنی جو اللہ کے رسول کے قریب ہوا وہ گئے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آپ کی محبت میں. اور یہ رامیشور ناتھ جن کی یہ نعت ہے جو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. کہتے ہیں گمراہ مجھ کو عیش کوئی کر سکے گا کیا, عیش ان کا تخلص ہے, گمراہ مجھ کو عیش کوئی کر سکے گا کیا, روشن ہے دل میں شمع عقیدت رسول کے. اور غیر مسلم کے تو اتنے کمنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس کی کوئی کمی ہی نہیں ہے. اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ایک کتاب ہے اسلام آر چوائس, غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مذہب انسان کی ذہانت اور جمالیات میں اضافہ نہیں کرتا تو ایسا مذہب زندہ نہیں رہتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایسا دین لے کے آئے جو انسان کو ذہنی ترقی دیتا ہے, اس کی جمالیات کی حس بیدار تیز تر اور مکمل کرتا ہے, ذہنی ارتقاء کی تکمیل کرتا ہے, کیونکہ اسلام سے زیادہ روشن خیال مذہب دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. یعنی آپ کا جو مشن تھا, جو آپ دین لائے تھے, اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مائیکل ایچ ہارٹ, ان کی ایک کتاب ہے دی ہنڈریڈز, انہوں نے 100 عظیم انسانوں پر ایک کتاب لکھی. سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ کہتے ہیں میرا یہ انتخاب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام انتہائی با اثر شخصیتوں میں سر فہرست ہیں, کچھ لوگوں کو حیرانگی میں ڈال سکتا ہے اور کچھ اور لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے واحد شخص تھے جنہوں نے اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی, مذہبی سطح پر بھی اور دنیا کی سطح پر بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی حیثیت سے آغاز کر کے ایک عظیم ترین مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کو پھیلایا. وہ انتہائی مؤثر لیڈر بن گئے. ان کی وفات کے 1300 سال بعد بھی ان کے اثرات غالب اور طاقتور ہیں. یعنی عظیم انسان تو پھر وہی ہوا جن کا مشن, جن کی دعوت سچائی پہ مبنی تھی, اور ان کے جانے کے 1300 سال بعد بھی وہ نہ صرف یہ کہ ان کا مشن زندہ ہے بلکہ مضبوط بھی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے, اور بلند ہے, اپنے بھی اور پرائے بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. ان میں ایک ہے منشی روپ کشور, ہندو ہیں. کہتے ہیں رسولوں میں محمد مصطفیٰ تم سب سے برتر ہو, تقسیم آب کوثر ہو, شفیع روز محشر ہو. نان مسلم ہیں اور ان کو پتا ہے کہ آپ شفیع بھی ہیں, آپ حوض کوثر پہ بھی ہوں گے اور محبت بھی کرتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز نے ان کو اسلام قبول کرنے سے روکا. پڑھ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں نہ یہ لوگ اسلام لے آئے. اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر طرف سے زندگی کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, پھر تعریفیں کرتے ہیں. تھامس کارلائل نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ. اس میں وہ کہتا ہے اے سائلنٹ گریٹ سول ون آف دیٹ ہو کی ناٹ بٹ بی آنےسٹ ہی واز ٹو کنڈل دا ورلڈ دا ورلڈز میکر ہیڈ آرڈرڈ سو. کہتے ہیں ایک ایسی خاموش عظیم روح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں سوائے امانت کے اور کچھ نہیں تھا. انہوں نے ساری دنیا میں روشنی کرنی تھی کیونکہ دنیا کے بنانے والے کا یہی فیصلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے دور کیے, خود سادہ زندگی گزاری. ہر طرف سے دیکھتے ہیں وہ اور پھر حیران ہوتے ہیں. اسی میں گبن ایک آتھر ہے, وہ اپنی کتاب ہے اس کی دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر, کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز سو سمپل, ہی کنڈلڈ دا فائر, سویپٹ دا فلور, ملکڈ دا اینیملز اینڈ مینڈڈ ہز اون شوز اینڈ گارمنٹس ود ہز اون ہینڈز. ہی آبزروڈ وداؤٹ ایفرٹ آف وینٹی دیٹ واز اے ہیبٹ آف دا عربز. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی اور عام کام کرنے کی عادت تھی جیسے عربوں میں تھی کہ آپ نے نبوت کے بعد بھی وہ کام جاری رکھے اور اپنی آگ بھی خود جلا لیتے تھے اور جھاڑو بھی دے دیتے تھے اور دودھ بھی دھو لیتے تھے. اسی طرح گبن کہتا ہے آگے, دا گریٹسٹ سکسیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف واز افیکٹڈ بائی شیئر مورل فورس. کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق تھا جس کی وجہ سے آپ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے. ایک اور جگہ ریورن بورس اسمتھ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اسٹیٹ کے بھی حکمران تھے اور جیسے پادری ہوتا ہے پوپ, آپ وہ بھی تھے, یعنی مذہبی لیڈر بھی تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز چرچ. ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون, یعنی بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور پادری کا کام بھی کرتے تھے. بٹ وہ کہتا ہے ود آؤٹ دا اسٹینڈنگ آرمی, ود آؤٹ اے باڈی گارڈ, ود آؤٹ اے پولیس فورس, کوئی اپنے ساتھ حفاظتی دستے نہیں ہیں, کوئی سپاہی نہیں ہے, کوئی شاہانہ انداز نہیں ہے, سمپلسٹی آف ہز پرائیویٹ لائف. حیران ہوتا ہے حکمران اور گھر کے اندر کتنی سادہ زندگی ہے. کہتے ہیں ان محمدنزم ایوری تھنگ از ڈفرنٹ ہیئر, انسٹیڈ آف شیڈی اینڈ دا مسٹری وی ہیو ہسٹری. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ یہ کہ ہم سے کچھ چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی شک و شبہات ہیں, بلکہ ہر چیز تاریخ میں موجود ہے. اسی طرح ہسٹری آف دا ٹرک میں ایک فرینچ آتھر ہے, کہتا ہے اے فلاسفر, آریٹر, اے پیسٹر, اے لیجسلیٹر, کانکرر آف آئیڈیاز, ریسٹورر آف ریشنل بلیفس, دا فاؤنڈر آف 20 امپائرز اینڈ ون اسپرچل امپائر دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم regards all standards by which human greatness may be measured. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت فلسفی بھی تھے, مقرر بھی تھے, ایک جیسے مذہبی لیڈر ہوتا ہے وہ بھی تھے, ایک قانون دان بھی تھے, ایک فاتح بھی تھے اور بڑے زبردست آئیڈیاز بھی تھے. بہت سی حکومتوں کو انہوں نے فتح کر کے مربوط کر دیا تھا, کوئی ان سے بڑھ کے ہو نہیں سکتا. مہاتما گاندھی جو کہ ہندوؤں کے بہت بڑے پیشوا اور لیڈر ہیں, ان کی ایک کتاب ہے ینگ انڈیا, 1924 میں انہوں نے لکھا تھا. کہتا تھا آئی وانٹیڈ ٹو نو دا بیسٹ آف دا لائف آف ون ہو ہولڈز ٹوڈے این انڈسپیوٹیڈ سوے اوور ہارٹس آف ملینز آف مین کائنڈ. آئی بیکیم مور دین ایور کنوینسڈ دیٹ اٹ واز ناٹ دا سول دیٹ ون کین پلیس ان اسلام آف دوز آئیڈیاز ان دا اسکیم آف لائف. It was a rigid simplicity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his regard of pledges, his devotion to his friends and followers, his fearlessness, his absolute trust in God and his mission. Kehte the mera ji chaha ki main janu us insaan ke bare mein jo ek behtareen insaan the, unki zindagi ke bare mein janu جو آج تک دلوں پہ لوگوں کے حکومت کرتے ہیں. ملینز آف پیپل ہارٹس جو ہیں وہ ان کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں, تو میں چاہا میں ان کی زندگی کے بارے میں جانوں, تو مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھ پڑھ کے پتہ چلا اور میں کنونس ہو گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا. وہ تھی ایک مستقل سادگی, اپنے وعدوں کی پابندی, اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے ساتھ ڈیووشن, اور فیئر لیسنس یعنی بے خوفی, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ مکمل یقین اور توکل, اور ساتھ ہی اپنے مشن کے بارے میں پوری طرح سے کنوکشن کہ اس کو کامیابی تک پہنچا کے چھوڑنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے لوگوں نے دیکھا اور اپنی زندگیوں سے سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے پرسکون تھے, آخری وقت قریب تھا, دنیا سے رخصت ہونے والے تھے. آپ نے ایک دن دیکھا تو آپ اب نماز نہیں پڑھا سکتے تھے, بہت شدت کی تکلیف ہو چکی تھی, مرض اتنا بڑھا کہ آخر کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ بہت نرم دل کے ہیں اور وہ یہ چیز نہیں لے سکیں گے کہ آپ اب مسجد نہیں آ سکتے. کہتے ہیں جب ہم نے اس بات پہ تعمیل نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار بار کہا, آخر آپ نے فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو, یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں تھیں ویسے ہو تم لوگ, یعنی پسو پیش مت کرو, ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آخری دنوں میں نماز پڑھانی شروع کر دی, تین یا چار دن پہلے, آخری وقت سے ایک دو دن پہلے کچھ آپ کی طبیعت کو افاقہ ہوا تو آپ نے دو صحابہ کرام کا سہارا لیا اور چاہا مسجد میں جائیں. حضرت ابو بکر خوش ہوئے کہ شاید آپ نماز پڑھائیں گے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو. آخری دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں موجود غلاموں کو آزاد کر دیا, جتنے غلام تھے سب کو آزاد کیا. اتوار کا دن تھا, سات دینار گھر میں تھے انہیں صدقہ کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری رات تھی تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, پڑوسن سے تیل ادھار لیا. آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 300 جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت پردہ ہٹایا, دیکھا صحابہ کرام نماز میں مصروف ہیں تو چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا اور آپ تبسم فرما رہے تھے, یعنی نظام ٹھیک چل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے پردہ چھوڑ دیا. جب ذرا دن چڑھا, چاشت کا وقت تھا, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے حجرے میں, احاط میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مسواک کی طرف دیکھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ذہین تھیں کہ سمجھ گئیں آپ کو مسواک کی حاجت ہے. کہنے لگی عبد الرحمن ادھر دو, ان سے مسواک لی اور پھر وہ سخت تھی, اپنے منہ سے اس کو چبا کے نرم کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا, آپ نے اپنے دانت مبارک خود مسواک کے ساتھ صاف کیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں, پیار سے ان کو اپنے قریب کیا اور کان میں سرگوشی کی, کچھ کہا تو وہ رونے لگیں, پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں. ازواج مطہرات کو ہوا کہ کیا کہا آپ نے, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نہ بتایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں اجازت دی تھی کہ ابھی وہ یہ بات کھولیں. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلی بات جو سن کے میں روئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تم لوگوں سے بچھڑ جاؤں گا, تو میں رو پڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گے, تو میں خوش ہو گئی. اور ان کو یہ بھی بشارت دی تھی کہ آپ تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدت کرب اور تکلیف میں مبتلا تھے وہ دیکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو اٹھی اور کہنے لگی, ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں, یعنی یہ آخری تکلیف ہے. اس کے بعد امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا, چوما, الوداعی دیدار ہو رہے ہیں. تکلیف لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خیبر میں جو زہر آلود بکری کا گوشت مجھے کھلایا گیا تھا اس کی اتنی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں, اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے. اور اس وقت صحابہ کرام کو وصیت ہے, الصلاح وما ملکت ایمانکم, نماز نماز اور تمہارے زیر دست. یہ الفاظ کئی مرتبہ فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی, نزع کا عالم شروع ہو گیا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک دی ہوئی تھی کہ آپ کا سر مبارک میری گردن اور سینے کے درمیان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا, آپ اس میں دونوں ہاتھ ڈالتے تھے اور پانی بار بار اپنے چہرے مبارک پہ ڈالتے اور پونچھتے تھے. فرماتے تھے, لا الہ الا اللہ, موت کے سختیاں اتنی تکلیف تھی. اس کے بعد انگلی اٹھائی یا کہا جاتا چھت کی طرف نے کہا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے سنا تو لگا وہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اور فرمایا اللہم رفیق العلیٰ, آخری الفاظ تین مرتبہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اچانک دیکھا آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں اور ہم سمجھ گئے آپ اس دنیا میں نہیں. آپ کی عمر 63 برس ہو چکے تھے. مدینہ منورہ میں ایک غم کا سما تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں یوں لگتا تھا ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس دن سے زیادہ روشن دن مدینہ منورہ میں کوئی نہ تھا, اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن سے زیادہ تاریک دن ہم نے کبھی نہ دیکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غم کی شدت میں کہہ رہی تھی ہائے ابا جان جنہوں نے رب کی پکار پہ لبیک کہا, ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا تھا صدمے سے کہ ایک شوق میں چلے گئے, ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مسجد میں. جس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں میں اس کو سر اڑا دوں گا, قسم میں وہ ضرور پلٹ کے آئیں گے, بس یہ تو ایک وحی کی وجہ سے کیفیت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما اور روئے اور کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اللہ آپ پہ دو موت جمع نہیں کرے گا, یعنی جو موت لکھی تھی وہ آ گئی ہے. پھر صحابہ کرام کو جا کے سمجھایا اور کہا لوگوں سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ کبھی نہیں مرے گا, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے, کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بال پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بال پلٹے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا, ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا. صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں لگا گویا آیت آج ہی ہم نے سنی. تب جا کے سب کے ذہنوں نے اس غمگین خبر کو قبول کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں, لہذا وہیں پہ ان کو دفن کرنا تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. صحابہ کرام نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے, اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی بہا رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے, یعنی اوپر سے ہی آپ کو ہاتھ پھیر کے غسل دیا جا رہا تھا. حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا, اس میں نہ کرتا تھا اور نہ پگڑی, یعنی نہ کرتا نہ پگڑی, بس تین چادروں میں ہی آپ کو کفن دیا گیا. پھر وہیں پہ اسی حجرہ میں قبر کھودی گئی. حجرہ مبارک اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بیک وقت صرف 10 لوگ پورے آتے تھے, لہذا 10-10 کر کے صحابہ کرام کی ٹولیاں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتی. آپ کی اس طرح نماز جنازہ نہ ہوئی جیسے عام مسلمانوں کی ہوتی ہے, اس میں کوئی امام بھی نہیں تھا. وہ 10-10 کی ٹولیاں آتی آپ پہ درود و سلام پڑھتی اور دعا کرتی ہوئی نکل جاتی تھیں. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بدھ کی رات ہم نے زمین کھودنے کی آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ دفن کر دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس سے وہ لوگ گزرے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا جان، آپ نے کس دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی. اور وہ صحابی جب بھی یہ روایت سناتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی پسلیاں اوپر کے اوپر اور نیچے کی نیچے ہلتی ہوئی نظر آتی تھی. اتنا سب رو رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی سونگ لے اس پہ واجب ہے کہ وہ ساری زندگی کوئی اور خوشبو نہ سونگھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض کوثر پہ پہنچا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اس وقت میرا منہ کالا نہ کرنا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے، اور میں کہوں گا اے رب، یہ تو میرے صحابی ہیں یا میرے امتی ہیں. وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک یہ وصیت ہے کہ دین میں کوئی نئے نئے کام نہ شروع کیے جائیں، اور خدا نہ خواستہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کالا کرنے کا سبب نہ بنے بلکہ آپ ہم پہ فخر کریں. صحابہ کرام فرماتے تھے سارا مدینہ منورہ تاریک ہو گیا ہم پہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے، آنکھ پوری طاقت سے بہ رہی ہے اور میں اس قبر کے ڈھیر پر دیر سے کھڑا ہوں جس کے اندر احمد ہیں. اے قبر رسول تو مبارک اور اے عرب تو مبارک، تیرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے تو اپنا مشن پورا کر دیا، اب ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کی محبت کا عملی ثبوت دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تعمیل کرنا، بلغ عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یہ آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے.
اللہم
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.